بسم الله الرحمن الرحيم.
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء
کر سکتا ہے کہ جو خدا پر ایمان رکھتا
و مومنین با توکل و خدا ارتباط تنگاتنگ و امینی با خدا پیدا میکنه،
اور یہ مومنین ہی ہیں کہ اپنے اس ایمان کے ساتھ ساتھ خدا پر توکل کے ذریعے سے مزید اپنے رابطے کو خدا کے ساتھ بڑھا سکتے ہیں
و به سمت او حرکت میکنه
و خدا کی طرف حرکت کرتے ہیں،
در نهایت به اون کمالی که در انتظار خودشون هست میرسن،
اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان کے لیے جو کمال لائق و ممکن تک پہنچنا ہے وہاں تک ہی پہنچ سکتے ہیں،
چون کمال روحی و معنوی در سایه عشق و محبت و توکل،
اس لیے کہ انسان کا جو روحی اور معنوی کمال ہے وہ عشق اور محبت اور توکل کے پرتو میں ہی حاصل ہو سکتے ہیں.
پس کمتر از ذره نہیں، کمتر از ذره نہیں، عشق بل پست مشو عشق ببر، کمتر از ذره نہیں پس منشو عشق ببر، تا که در به خلوت گره خورشید رسی چرخ زنان.
حافظ نمالی من بله، تمہاری حیثیت اس ذرے سے تو کمتر نہیں ہونا چاہیے کہ جو گردش کی حالت میں چلتے چلتے بالاخر سورج کے قریب جاتی ہو، اس میں چمک پیدا ہو جاتی ہے، تم بھی اپنے اندر وہ عشق اور وہ جذبہ پیدا کر لو کہ آگے بڑھو اور خورشید عالمتاب تک پہنچو، اور تمہارے اندر جتنی نکھار پیدا ہو سکتی ہے وہ نکھار پیدا کرو.
حالا ما در اون دو جلسه یه قدری حرفای زدیم که شاید دوستان خیال کنم که خب ما توکل میکنیم باید آباد دیگه، هرچه میشود بشود دیگه.
بله، توکل کی بحث جب ہم کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کسی کے دماغ میں یہ بات آ جائے کہ ہمارا کام تو توکل کرنا ہے، اس کے بعد جو کچھ بھی ہوتا ہے ہو جائے.
بریم تو مسجد معتکف بشیم، درس از درس و بحث و فعالیت و جد و جهد و زندگی برداریم، بگیم بله توکل بر خدا، یه یا الله میگیم همه چیز درست بشه.
مثلا یه که اپنے گھر کے حالات اور اپنی درسی ضروریات اور دیگر ان چیزوں کو بالکل مد نظر میں رکھے بغیر ہم یہ کہیں کہ جناب جا کے مسجد میں اعتکاف کر لیتے ہیں، خدا پہ توکل کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خدا کا نام لے کے مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں، باقی سارے کام جو ہوتے ہیں ہو جائیں، خدا پر توکل کرتے ہیں.
یہ یا علی مدد نہیں کرو حال،
اور مثلا یا علی مدد کہہ کے اپنے مشکلوں کو حل کریں گے.
بنا بود با یا علی مدد مشکل حل بشه، خود علی یا علی مدد میگو، من قد زحمت نمی کشی.
بله، توکل کا یہ معنی نہیں ہے، اور اس طرح سے صرف ایک یا علی مدد کے ذریعے سے بغیر تلاش مناسب کے، صرف یا علی مدد کہنے سے مشکلات حل ہوتے تو وہی خود علی، خود جس سیو نہ کرتے، خود تلاش نہ کرتے، وہ بھی کیا علی مدد
خودش کو یا علی مدد تمام میشدیم نہیں،
سارے مسائل حل کر دیتے. ایسا نہیں ہے، توکل کا یہ معنی نہیں ہے.
این که ما میگیم باید توکل بر خدا داشت با توجه به این که دنیا دنیای علل و معلوله، دنیای سبب و مسببه، این یادتون باشه، این تقدیر الهی، مشیت الهی، سنت الهی.
اس بات پر ہماری نظر ہونی چاہیے کہ جس عالم میں ہم ہیں، جس دنیا میں ہم ہیں، یہ دنیا دنیا علل و اسباب ہے، یہاں کسی بھی کام کے انجام پانے کے لیے اس کے مناسب اسباب فراہم ہونے چاہیے تب وہ کام انجام پائے گا، لیکن اس کی علت وجود میں آنی چاہیے تب وہ معلول متحقق ہوگا، ایسا نہیں ہوا ممکن نہیں. اور خدا کی مشیت یہ ہے، خدا نے یہ چاہا ہے کہ کام اسی طرح سے انجام پائے، اسے یہ نظام اس کا مقرر کرتا ہے.
سنت الهی این است، زارعی باید باشد، بعضی باید زارعی، بعضی باید باشد، زمینی باید باشد، آبی باید باشد، زارع فعالیت کند، بعضی باید تا محصول به وجود بیاید.
خدا کا ارادہ یہ ہے کہ اگر فرض کر لیں کہ آپ کوئی گندم حاصل کرنی ہے یا گیہوں حاصل کرنی ہے، تو اس کے لیے کوئی زراعت کنندہ ہو، بیج ہو، زمین ہو، اس زمین میں بیج کو بوئے اور ہل چلائے، اس کے لیے مناسب پانی دے، یہ سب چیزیں مہیا ہو، تو آخر میں وہ کھیت جو ہے وہ آپ کو بازدہی کے قابل ہو جائے گی، آپ کو وہ گیہوں فراہم کر سکے گی، ورنہ ایسے ہی آل مدد کہہ کے کوئی گیہوں حاصل نہیں کیے جا سکتے.
و خب خود زمین زراعت بدهد، خود زمین فرق کنید درو کنند بیاره در کنند، اینکه نمیده که
ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے کہ میں خدا پر توکل کر کے گھر پر بیٹھوں. توکل میں نے خدا پر کیا جو تمام مثلا کری کبھی یہ لفظ استعمال کرتا ہے، مسبب الاسباب، تمام اسباب کو فراہم کرنے والا ہے، لہٰذا اس پر اس کا نام لے کے گھر میں بیٹھ جاؤں تو میری زمین خود بخود مثلا وہ گیہوں اگائے بھی اور کاٹے بھی اور سب وہ تیار کر کے میرے گھر پہ لا کے رکھتے.
یا تم در مسئلے تحصیل ہم
یہی حال پڑھائی میں ہے،
میرے جنے تو خونے بھی گئے کہ ہو والا
کہ مثلا امتحان قریب ہے، ہاں جناب مسلح بچھا دیا، اس پہ نمازیں پڑھنا شروع کی، دعائیں کمیت، دعائیں توسل، وہ جتنی بھی دعائیں اس کو یاد تھی وہ سب شروع کیا، اور جناب یا اللہ یا رسول اور یا علی کے ورد کرنا بھی شروع کر دیا، آخر میں کہا کہ میں اس سے پاک ہو جاؤں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے.
خب خلاصش توکل معناش کنار گذاشتن اسباب و علل نیست.
آقا صاحب یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ یہ غلط فہمی پیدا نہ ہو، ہم جب توکل کی بات پڑھتے ہیں تو کسی کے دماغ میں یہ مطلب اس طرح سے نہ آ جائے کہ خدا پر توکل کرنے کے یہ معنی نہیں کہ ہم علل و اسباب کو کنار پہ رکھ دیں، ان سے کام نہ لیں، جو مناسب محنت اور تلاش ضروری ہے اسے ہم نہ کریں اور کہیں دینا خدا پر توکل کر کے کام ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے.
روایت نبی کے مطابق،
ایک روایت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
ایک روایت کتاب مستدرک الوسائل جلد 11 صفحہ 217،
یہ روایت مستدرک الوسائل میں ہے جلد نمبر 11 اور 211 صفحہ 217 نمبر جلد 11 نمبر کی جلد میں 217 نمبر کے صفحے پر یہ روایت موجود ہے. مستدرک الوسائل،
را رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم علیه قوما لا یزرعون، پیغمبر دیده زمین دارن، آب دارن، همه چیز دارن، دست داشتن، خب دنبال زراعت نمیرن. قال من انتم؟ قالوا نحن المتوکلون، ما اهل توکلیم.
حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزارا کسی قوم کے پاس سے ہوا کہ ان کے پاس زمین ہے، پانی ہے اور سب کچھ اسباب زندگی فراہم ہے، مگر یہ کام نہیں کر رہے ہیں. پوچھا تم لوگ کون ہو؟ کہاں خدا پر توکل کرنے والے لوگ ہیں، خدا پر توکل کرتے ہیں اور محنت تلاش نہیں کرتے ہیں.
قال بل انتم متکلون، شما کل بر جامعی، بار اضافی جامعی.
اب یہ خود عربی کے اندر تشابہ لفظی سے خصم پیدا ہوا ہے. انہوں نے کہا تھا نحن المتوکلون، ہم متوکل ہیں، تو پیغمبر نے کہا بل انتم المتکلون، بلکہ تم دوسروں پر بار ہو، متوکل نہیں ہو. کیونکہ جو کام نہیں کرتا ہے اس کو کھانا تو ہے نا، کھانے کے لیے کیا کرے گا، بھیک مانگے گا، کسی سے کچھ کرے گا تو وہ دوسروں پہ بار ہو جاتا ہے، تم دوسروں پر بار ہو، بوجھ ہو دوسروں کے لیے.
پس اساساً صاحب معرفت میداند که دنیا دنیای علل و اسباب،
پس جو بھی معرفت رکھتا ہے اور نظام الہی کی شدبود سے کچھ شدبود رکھتا ہے تو اسے معلوم ہے کہ یہ عالم عالم اسباب ہے, علل اور معلول کا عالم ہے.
وراہ وصول به آیات و اهداف از همین طریق علت و اسباب میگذره.
اور جو کوئی بھی اپنی ہدف تک پہنچنا چاہتا ہے, اپنے مقصد تک پہنچنا چاہتا ہے, تو اس ہدف اور مقصد تک پہنچنے کے لیے جو راستہ ہے, جو سبب ہے, اسی سبب کو انتخاب کرے تاکہ وہ اس وہاں تک پہنچ جائے.
منتها بعضا اسباب مادی و طبیعیه, بعضا اسباب معنوی و غیر مرئیه.
ہاں یہ غلط فہمی, یہاں پر پھر غلط فہمی ہو سکتی ہے. اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ تمام اسباب مادی ہیں, یہ غلط فہمی نہ ہو. کبھی کبھی کسی مقصد تک رسائی حاصل کرنے کے کچھ اسباب مادی ہیں, کچھ معنوی ہیں, اور کبھی کبھی پورے معنوی ہیں, کبھی کبھی مادی ہیں, تو وہ اسباب مختلف ہیں. تو یہ کہ نہیں, کبھی معنوی اسباب بھی ہیں, ضروری نہیں ہے کہ مادی اسباب سے ہی پہنچ جائیں.
وَلَقَدْ أَمْدَدْنَاكُمْ بِخَمْسَةَ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدَفِينَ. این هم سب اسباب
بدر, پر جنگ بدر کا تذکرہ قرآن میں ہے کہ ہم نے 50,000 فرشتوں کے ذریعے سے تمہاری مدد کی. یہ مدد کون سی مدد؟ مادی نہیں تھی, غیر مادی مدد ہے.
بلی ابزار سبب ہے,
لیکن بہرحال سبب ہے. کچھ فرشتے تو آ گئے نا, نہ آتے تو کیسے جنگ جیتی جاتی؟
اگر اونا نمی آمدن چانچنان نمی شد.
اگر یہ فرشتے نہ آتے تو میدان جنگ کا نقشہ اس طرح سے نہ ہوتا, کچھ اور ہو جاتا.
خب, اما این رو هم باید بدونیم که همین اسباب, همین علل مخلوق خدا و در اختیار او.
جی, اس بات پر خوب توجه کریں. یہ بات اچھی طرح جان لیں کہ بے شک یہ عالم عالم اسباب و مسببات ہے, علل اور معلولات ہے, کہ علتوں کے ذریعے سے معلول تک پہنچا جاتا ہے, اسباب کے ذریعے مسببات کو حاصل کیا جا سکتا ہے, راہوں کے ذریعے سے مقاصد تک پہنچا جا سکتا ہے, لیکن یہ سارے اسباب, یہ سارے علل, یہ سارے راستے تحت ارادہ خدا ہیں, خدا کے ارادے سے بالا تر نہیں ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ خدا کے ارادے کے ماتحت ہیں. ایسا
به هر ترتیب حکمت الهی اقتدا میکنه که ما برای وصول به اهدافمون از همین علل و اسباب استفاده کنیم.
خلاصه کلام یه که حکمت الهی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان مسببات تک اور ان مقاصد تک پہنچنا چاہتے ہیں, تو ان اسباب کے ذریعے سے وہاں تک پہنچ جائیں, ان راہوں کے ذریعے سے وہاں تک پہنچے. خدا یہ چاہتا ہے.
پس دنیای سبب و علل است.
پس یہ بات طے ہے کہ دنیا سبب اور علل کی دنیا ہے,
و حکمت او ان رو اقتضا میکند.
اور دوسری بات یہ بھی طے ہے کہ خدا کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان ان مقاصد تک ان اسباب کے ذریعے سے پہنچے.
چرا؟
کیوں؟
برای امتحان و اختبار. حکمت این است.
یہ اس لیے کہ اسی میں لوگوں کا امتحان مقصود ہے, اسی کے ذریعے سے ہی لوگوں کا امتحان مقصود ہے.
تا ببیند به کدام طرف می روی,
کہ تاکہ یہ پتہ چلے کہ آپ کس قسم کے اسباب کا انتخاب کرتے ہیں اور کس سمت میں سفر کرتے ہیں.
تا ببیند چه انتخاب میکنی,
یہ پتہ چلے کہ آپ کس کو انتخاب کرتے ہیں.
و در این مورد انشاءاللہ حرف خواهیم زد,
اور اس سلسلے میں شاید پھر کبھی انشاءاللہ بحث ہوگی.
خلاصه بدانی چه باید توکل کرد؟
اما توکل منافی
با توسل به اسباب و علل نیست.
پس یه بار همه اچھی طرح ذهن نشین کر لینی چاہیے کہ توکل ضروری ہے, لیکن توکل اسباب اور مسببات کے مطابق مقصد تک پہنچنے کے ساتھ منافات نہیں رکھتا ہے. بلکہ ہم آئیں گے,
گر توکل میکنی در کار کن.
اگر آپ توکل کرتے ہیں تو جستجو کریں، بغیر جستجو اور بغیر تلاش اور کام کے کوئی توکل نہیں.
چشت کن پس تکیه بر جبار کن.
کیا کہنا ہے، کاش ضرور کریں لیکن اس کاش میں آپ کا اعتماد زمین پر نہ ہو، خدا پر ہو. یہ کاش ضرور کریں، کاش کے بغیر محصول حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں، لیکن یہ بھی اعتقاد ہونا چاہیے کہ زمین مجھے دے گی، یہ نہیں. تکیہ آپ کا جو ہے وہ اعتماد جو ہے وہ خدا پر ہونا چاہیے.
اگر بنا بود بدون کار بدون فعالیت به همه چیز برسیم، اصلا مگر نظام میتواند محقق بشود؟ نظامی نمیموند.
اور ویسے بنیادی طور پر اگر آپ سوچیں تو اگر بغیر تلاش کے، بغیر جستجو کے، بغیر محنت کے کسی مقصد تک پہنچنا ہوتا تو دنیا آبادی کیسے ہوتی؟ مگر ممکن تھا اس طرح سے ہونا؟
رابطه کارفرما و کارگر، ظالم و مظلوم،
حاکم و محکوم،
حاکم و محکوم و تا آخر.
اور پھر یہ انسانوں کے مختلف اصناف جو ایک جال ہے، کارگر اور مثلا کارخانے کا مالک اور اس میں کام کرنے والے لوگ، حاکم اور محکوم اور استاد اور شاگرد اور کون اور کون، اصلا گھر کے اندر بچے اور ماں باپ، یہ جو مختلف صنف کے لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ارتباط انہی اسباب کے ذریعے سے مسببات تک پہنچنے کے لیے ہے.
من نہایتا انسان نمیتواند به کمال برسد.
اور یہ جو ہے نا جال، یہ نہ ہوتا تو انسان کمال تک نہ پہنچتا.
چرا؟ چون تو خونه نشسته، خانه نشین به کمال نمیرسه.
اس لیے کہ فرض کر لیں اگر ہم توکل کے یہ معنی کریں کہ جناب خدا کا نام لو اور ایک مصلی بچھا کے یا اللہ یا ہو کہتے ہوئے گھر میں رہو، تو اگر اس طرح سے ہونا ہوتا تو پھر اس کا امتحان ہی کیسے ہوتا بھائی؟
تا اینجا معنای توکل و تمسک به اسباب علل مقداری معلوم.
یہاں تک، کسی حد تک توکل اور اسباب اور علل سے تمسک کرنا، ان دونوں کے درمیان منافات نہیں ہے بلکہ عین توکل ہے، یہ بات ہم نے پہنچا دی.
اما برای اینکه بون بگن بابا اسباب و علل هم در اختیار اوست و اراده او بر این تعلق گرفته است از این راه برویم، ولی اسباب و علل در اختیار اوست، بعضا در توکل استثناءاتی نشان ما دادن.
لیکن ہم جیسے انسانوں کو یہ بات سمجھانے کے لیے کہ باوجود ہی کہ خدا کا ارادہ یہ ہے کہ انسان انہی اسباب کے ذریعے سے مقصد تک پہنچے، خدا کا ارادہ یہ ہے، لیکن در این حال خدا کے ارادے سے یہ اسباب مافوق نہیں ہیں بلکہ خدا کے ارادے کے ماتحت ہیں، وہ چاہے تو ان میں تبدیلی کر سکتا ہے. یہ دکھانے کے لیے کبھی کبھی ان اسباب کے ہوتے ہوئے وہ مسبب حاصل نہیں ہوتا ہے، ایسا بھی کر دیا ہے خدا نے.
ارادہ ها هم در اختیار اوست.
اور خوب غور کر لینا، جس طرح سے اسباب خدا کے اختیار میں ہیں، ان اسباب کو انتخاب کرنے کا جو انسانی ارادہ ہے، یہ ارادہ بھی انسان کے، صرف انسان کا اپنا نہیں ہے، تحت ارادہ خدا ہے، انسانی ارادہ بھی.
اما سنت الہی چیز دیگری،
لیکن سنت الہی ایسی ہے کہ انسان کو مختار رکھا ہے.
بعضی از مواقع برای اینکه نشان ما بدهند که همه چیز از اوز تصرفاتی میکنند،
کبھی کبھی یہ دکھانے کے لیے کہ دیکھو سب کچھ ہماری طرف سے ہے، سب کچھ اسباب بھی ہمارے طرف سے ہیں اور ان اسباب کو انتخاب کرنے کا ارادہ بھی ہمارے طرف سے ہیں، یہ چیز دکھانے کے لیے کبھی کبھی تصرفات کر لیتے ہیں.
کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا. اینجا تو خونه نشستن،
حضرت مریم
اینجا در بالا خانه رفتنه،
بیت المقدس کے اوپر ایک اتاق ایک کمرے میں حضرت مریم ہیں، اور جب بھی حضرت زکریہ تشریف لے آتے ہیں تو ان کے پاس ایک آمادہ غذا پا لیتے ہیں. تو یہ آمادہ غذا پانا، حالانکہ حضرت مریم نے کوئی تلاش نہیں کی ہے، کوئی جدوجہد نہیں کی ہے، کوئی کام نہیں کیا، کہیں سے کمایا نہیں ہے، پیسے حاصل نہیں کیے ہیں، ٹھیک ہے، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر خدا یہ دکھانا چاہتا ہے کہ ہم بغیر اسباب کے بھی فراہم کر سکتے ہیں.
یعنی مردم بدانید اگر همه جمع شدن و خواستن جلوی اسباب و علل رو برای مریم بگیرند، که با سنت این است که میتوانم من از راه دیگر اقدام میکنم.
یعنی خدا یه دکھانا چاہتا ہے کہ اے لوگو تمہیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ اگر حضرت مریم کے لیے سارے اس شہر کے سارے لوگ مل کر اس کے رسد کے راستوں کو بند کر کے اس کو بھوکا رکھنا چاہیں تو ایسا نہیں ہے، اس کی اختیار میرے ہاتھ میں ہے، میں اپنے طرف سے بھی اس تک رزق پہنچا سکتا ہوں اگرچہ کہ اسباب اور علم بند ہوں.
پس سبب سوزی میکنم.
یہ جو شروع کے درس میں آقا نے فرمایا تھا اس کی تشریح آج مل گئی، ٹھیک ہے. پس کبھی کبھی خدا سبب سوزی کر دے. سبب سوزی سمجھتے ہو؟ اسباب کو نفی کرنا، اسباب کو مٹا دینا، اسباب کو جلانا، سوزی یعنی جلانا، اسباب کو ختم کر دینا. یہاں اسباب نہیں ہیں لیکن پھر بھی مقصد حاصل ہے بغیر اسباب کے.
یا در قضیه حضرت ابراہیم،
یا حضرت ابراہیم کے قصے میں، حضرت ابراہیم کے دو قصے ہیں، آگ والا یا بیٹے کو ذبح کرنے والا، کس کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں معلوم نہیں ہے. حضرت ابراہیم کے قصے میں کہ مثلا چھری لیتے ہیں اور بیٹے کو ذبح کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ چھری جو ہے وہ کاٹتا ہے، کاٹتی ہے. یا آپ آتش بود بالا
الگوی خوبی حضرت ابراہیم،
اور حضرت ابراہیم ہمارے لیے ایک اچھے نمونے عمل ہیں.
خب قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین، بسوزانی. خب همه جمع شدن اما چه شد؟
هیچ نشد. بله، سارے لوگ جمع ہو گئے بت پرست اور جذباتی انداز میں نعرہ لگایا کہ اپنے خداؤں کی مدد کرو اور ان خداؤں کے خلاف بولنے والا ابراہیم کو آگ میں جلا دو. چنانچہ ان سب نے لکڑیاں لائی اور آگ جلا دی، اس میں حضرت ابراہیم کو ڈال دیا. یعنی اسباب سب فراہم ہیں حضرت ابراہیم کے جلنے کی.
از روایاتی برمیاد که مدتی مردم هیزم جمع میکردن، نه یک روز دو روز، مدتی مردم هیزم جمع میکردن.
روایات میں خوب غور کریں، روایات میں آئی ہے یہ بات کہ یہ آگ اپنی نوعیت کی منفرد آگ تھی، اس لیے کہ یہ چند دنوں کی جمع شدہ لکڑیاں نہیں تھی بلکہ ایک مدت سے پوری قوم لکڑیاں جمع کر رہی تھی.
حتی اگر کسی بیمار می شد به دور و بری وصیت می که اگر من مردم یا نتوانستم شما برید جای من وکالت کنید.
کیا کہنا، کس قصد قربت کے ساتھ بھائی لکڑیاں جمع کر رہے تھے کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے ان میں سے تو. واقعا یہ بعض مسلمانوں میں بھی اتنی انتہا پسندی نظر آتی ہے. دیکھیے کہ کوئی وصیت کرتا تھا اگر میں بیمار ہوا، اگر میں مر گیا تو حضرت ابراہیم کو جلانے کے اس مقدس کام میں کہیں میں پیچھا نہ رہ جاؤں. ورثہ کو وصیت کرتے تھے کہ اگر میں مر گیا تو میرے بدلے میں لکڑیاں تم جمع کر کے دے دینا.
بعضی ها تا وصیت کردن که بهتری از اموالشون رو خرج هیزم بکنن برای سوزوندن ابراهیم.
جیسے منا میں حجاج کو کھانا کھلانے کے لیے بعض لوگ وصیت کرتے ہیں نا، اسی طرح انہوں نے وصیت کی تھی کہ بعض لوگ وصیت کرتے تھے کہ دیکھو اگر میں مر گیا تو میرے ارث کا اتنا حصہ حضرت ابراہیم کو جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کرنے میں خرچ کیا جائے.
حتی در روایت داریم بعضی از پیرزن ها که پشم ریسی می کردن پول پشم ریسیشون دادن که این ابراهیم را آتش بزنیم.
کچھ روایتیں اس قسم کی بھی ہیں کہ وہ نانی امائیں جو گھر میں بیٹھ کے وہ دھاگے بناتی تھیں اس کی اون کی، تو وہ دادا جو بڑی محنت کے بعد تیار کرتی تھی ان تیار کردہ داغوں کو بیچ کر اس سے پیسے حاصل کر کے اس سے وہ لکڑی خرید کے اس مقدس کام میں.
حالا این ہیزم جمع شده،
تو این روایت کی روشنی میں آپ اندازہ لگائیے کہ کس طرح سے لکڑیاں جمع کی گئی ہیں.
و از این روایت استفاده میشه جریانات تبلیغاتی و پرپکندگر دنیا چه میکنن و چه میتوانن بکنن.
زمینی اچھا نقطہ اٹھا رہا ہے اور ساتھ میں کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے پروپیگنڈا کیا کرتا ہے اور حضرت ابراہیم کو کتنا بڑا مجرم بنا کے دکھا دیا گیا ہے اور اس کو قتل کرنا کتنا اچھا دکھایا گیا ہے اور کس کس طرح سے وصیتیں لوگ کرتے ہیں. یہ سب یہ سارا کام جو ہے